بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ اسفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے۔ آج ہم کتاب گلزار اردو لازمی حصہ اول گیارہویں جماعت کے لیے کا پارٹ فور ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ سائنسی ذرائع اختیار کر کے انسان نے زمین کے نیچے چھپے ہوئے خزانے دریافت کیے، خوردبین ایجاد کر کے اندیکھی مخلوقات کی دنیا دریافت کی، جن میں بیماریاں پیدا کرنے والی مخلوقات بیکٹیریا اور وائرس کی بھی کثیر تعداد ملی۔ اس کے بعد ان کے انسداد کی دوائیں ایجاد کرنا ممکن ہو سکا۔ پھر ایک اور نئی دنیا دریافت ہوئی جو سمندر کے نیچے کی عمیق و بسیط دنیا تھی۔ اسے دیکھ کر معلوم ہوا کہ یہ نئی دنیا خشکی کی دنیا سے تین گنا بڑی، نہایت رنگا رنگ اور بے حد بیش قیمت ہے۔ خیال ہے کہ مستقبل میں انسان کی خوراک اور دوسری ضروریات کا دار و مدار سمندر اور اس کی مخلوقات پر ہی ہوگا۔ یہ سب ترقیاں سائنس نے اس صدی کے وسط تک حاصل کر دیں۔ یہ پہلا نصف عبور کرتے ہی اس نے ایک اور بڑی اور حیران کن کامیابی حاصل کی، جو زمین سے باہر کی وسیع و عریض دنیاؤں کی دریافت کے لیے کلید کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ کامیابی یہ ہے کہ انسان نے زمین کی کشش ثقل کی سرحد عبور کر لی۔ اس کا خلائی جہاز مدار ارض میں پہنچ کر زمین کے گرد گردش کرنے لگا۔ پھر چند ہی دن بعد وہ بنفس نفیس خلا میں پہنچ گیا، اور پھر اس نے چاند کی نئی دنیا پر قدم رکھ دیے۔ انہیں اس صدی کا کولمبس اور واسکو ڈی گاما کہنا چاہیے۔ اب زمین اور سیاروں کے درمیان کا سفر دو شہروں کے درمیان کا سفر جیسا بننے والا ہے۔ سائنس کی تمام ایجادات اور کامیابیوں میں اس کی دو ایجادات سب سے اہم اور سب سے زیادہ ہم جہت ہیں، کیونکہ انہی پر سائنس کی تمام ترقیوں کا دار و مدار ہے۔ ان میں سے ایک ایجاد پہیے کی ہے اور دوسری بجلی کی۔ ان دونوں ایجادات کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر یہ دونوں چشم تصور میں واپس لے لی جائیں تو سائنس کی تمام ترقیاں یکلخت رک جائیں اور انسانی معاشرہ صدیوں پیچھے چلا جائے۔ بہرکیف، اس قسم کی ایجادات اور فائدہ رسانیوں کی وجہ سے سائنس، جو پہلے کبھی ایک شوقیہ علم ہوا کرتی تھی، اب انسانی ضرورت بن چکی ہے۔ اس نے انسان کے لیے زندگی آرام دہ اور فرحت بخش بنا دی ہے۔ بیماروں کے لیے یہ آب شفا ہے، کسانوں کے لیے خوشحالی کی کلید ہے، اہل صنعت کے لیے جادو کی چھڑی ہے۔ کاروبار حیات کی زندگی کو رواں دواں رکھنے کے لیے یہ قوت و توانائی کا سب سے بڑا منبع ہے، اور دنیا میں انسانوں کی روز و افزو آبادی کی کفالت کی ضمانت ہے۔ پھر بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہی سائنس کی ترقی کی آخری حد ہے۔ اس کی آخری حد اس سے بہت کہیں آگے ہے، انسان اسے تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ ہاں، جو کچھ اس وقت مستقبل قریب کے امکانات میں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عنقریب شاید اگلی ہی صدی میں سائنس کے ذریعے ہمیں مزید ایسے ایسے فائدے حاصل ہوں گے کہ اب تک کے فائدے اس کے آگے حقیر نظر آئیں گے۔ اب تک کی ترقیوں نے تو انسان کے لوازم زندگی کو تبدیل کیا ہے، سائنس کی اگلی ترقیاں عجب نہیں کہ خود انسان کو تبدیل کر دیں، ورنہ دوسری مخلوقات کو تو تبدیل کر ہی دیں گی۔ ایسا انقلاب حیاتیات یعنی بایولوجی کے ذریعے آئے گا۔ انسان حیاتیات کی مدد سے پودوں یا حیوانیات کے تخم کو ہی تبدیل کر دے گا، اور پھر اپنی پسند کے حیوانیات یا پودے پیدا کرنے لگے گا۔ زیادہ پیداوار دینے والے پھلدار درخت اور زیادہ اناج پیدا کرنے والی فصلیں، زیادہ گوشت اور دودھ دینے والے مویشی، جراثیم سے پاک پودے اور حیوانیات، اور الاول حاضل قیاس دیگر دریافتیں۔ سائنس کی یہ نئی صنعت جینیٹک انجینئرنگ کہلاتی ہے، اور وہ اس انقلاب کا بڑا زور و شور سے بگل بجا رہی ہے۔ سائنس کے دوسرے شعبوں میں بھی ایسے ہی حیران کن انقلاب آئیں گے، اس لیے ابھی سے اسے مابعد صنعتی انقلاب پوسٹ انڈسٹریل ریولیوشن کا نام دے دیا گیا ہے۔ 21ویں صدی اس کی متوقع پیدائش کی صدی ہے۔ وہ متوقع مابعد صنعتی انقلاب جن قوموں کے ہاتھوں رونما ہوگا وہی دنیا کی سب سے طاقتور اور بارادست قومیں ہوں گی۔ بقیہ قوموں کی آزادی اور خود مختاری ان کی مرضی پر منحصر ہوگی۔ ہم اہل پاکستان اور مسلمان آبادی کے لحاظ سے دنیا کی ایک بڑی قوم ہیں۔ ہم اعلیٰ درجے کی ذہانت کے مالک بھی ہیں۔ ہمارے وطن میں قیام پاکستان کے بعد سے سائنس کی طرف رجحان میں بہت اضافہ بھی ہوا ہے۔ ہمارے طلبہ کی تقریباً ایک تہائی تعداد اب سائنس کی تعلیم حاصل کرنے لگی ہے۔ اب یہاں سائنسی تحقیق کے سینکڑوں ادارے ہیں۔ سائنس کے بعض شعبوں میں ہمارے سائنسدان دنیا بھر میں مانے ہوئے ہیں۔ جوہری توانائی میں ہمارا ملک دنیا کے بیشتر ملکوں سے آگے نکل گیا ہے۔ اس لیے اگر ہم ارادہ کر لیں اور اٹھ کھڑے ہوں تو 21ویں صدی میں ہم دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوموں کی صف میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ یہ صرف خواہش کی بات نہیں بلکہ دور جدید کا سب سے اہم تقاضا بھی ہے۔ یہ ہماری قومی اور وطنی ضرورت بھی ہے۔ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سائنس ہمارا ہی ترکہ ہے، ہم نے ہی اسے تجرباتی علم بنایا اور ہم نے کچھ کم نہیں 6 صدیوں تک اسے پروان چڑھایا ہے، اس لیے سائنس سے ہمارا تاریخی رشتہ بھی ہے۔ ہمیں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ سائنس کی تعلیم سے اعتقادی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، اس لیے بھی مسلمان کو سائنس ضرور پڑھنی چاہیے، اس سے ایمان کو تازگی اور تقویت حاصل ہوتی ہے۔ سائنس اسلام کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرتی ہے، مثلاً شکم مادر میں نشوونما پانے والے بچے کے جن جن مدارج کو سائنس نے دریافت کیا ہے وہی بینہ وہ ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہو چکے ہیں۔ سائنسی تحقیق کی قرآن مجید کے ساتھ ایسی زبردست مطابقت دیکھ کر فرانس کا ایک مشہور ڈاکٹر موریس بوکوئٹ حیران رہ گیا اور چند برس ہوئے کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ دوسرے بہت سے سائنسدان بھی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے قائل ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ سائنس کو اب یہ اشارے ملتے جا رہے ہیں کہ یہ پوری کائنات خدا واحد کی تخلیق ہے۔ مشق، سوال نمبر 1، سائنس کو ایک تجرباتی علم کن لوگوں نے بنایا؟ 2، یورپی اقوام نے مسلمانوں کے سائنسی علوم سے کس طرح فائدہ اٹھایا؟ 3، سائنسی ذرائع اختیار کر کے انسان نے زمین کے نیچے چھپے ہوئے کون کون سے خزانے معلوم کیے ہیں؟ 4، سائنس کی تاریخ میں حصہ لینا کیوں ضروری ہے؟ 5، سائنس کی امکانی ترقیاں پاکستانی نوجوانوں سے کیا تقاضا کرتی ہیں؟ 6، اگر سائنس کی تمام ترقیاں یکلخت رک جائیں تو انسانی معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ 7، سائنس کا مستقبل کیا ہے؟ 8، جملے بنائیے۔ تحقیق، ہماتن شوق، ترکہ، صنعتی انقلاب، بازیچہ اطفال۔ 9، اپنے دوست کو ایک خط لکھیے جس میں جدید سائنسی دور کی تفصیل ہو۔ ماما عظمت، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، 1836 تا 1912۔ 2-4 دن تو مولوی صاحب ملنے ملانے میں رہے، پھر اول کے 2-4 روزے کے سبب گھر کے کسی کام کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ ایک دن بہو کو پاس بلا کر بٹھایا اور ماما عظمت سے کہا، ماما ہمارے رہتے سب حساب کتاب کر لو، جس جس کا دینا لینا ہے سب لکھا دو، تاکہ جس کو جتنا مناسب ہو دے دیا جائے اور باقی جو رہ جائے اس کی قسط بندی کر دی جائے۔ ماما نے کہا، ایک کا حساب ہو تو زبانی یاد بھی رکھا جائے، بنیا، بزاز، قصائی، کنجڑا، حلوائی سب کا ہی دینا ہے، ہزاری مل کا بڑا بھاری حساب الگ ہے، جس کو جتنا دینا ہے مجھ کو دے دیجئے، لے جا کر آپ کے نام جمع کرا دوں۔ مولوی صاحب تو سیدھے سادھے آدمی تھے، دینے کو آمادہ ہو گئے۔ اصغری نے کہا، یوں اللہ حساب دینے سے کیا فائدہ، پہلے ہر ایک کا قرضہ تو معلوم ہو، تب اس کو سوچ سمجھ کر دینا چاہیے۔ ماما نے کہا، کھانے سے فراغت پاؤں تو جا کر ہر ایک سے پوچھاؤں گی۔ اصغری نے کہا، پوچھ کر آنے سے کیا ہوگا، جس کو لینا ہے یہاں کر حساب کر جائے۔ اے بی بی، آپ نے تو ایک بات کہہ دی، میں کہاں کہاں بلاتی پھروں، اور وہ لوگ اپنے دھندے سے کب چھٹی پاتے جو میرے ساتھ چلے آئیں گے۔ اصغری نے کہا، ماما کو روز روز کا بلانا نہیں ہے، ایک دن کی بات ہے، جاؤ جا کر بلا لاؤ، شام کے کھانے کا کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ تم آج یہ کام کرو، اور لینے والے تو دینے کا نام سن کر دوڑے چلے آئیں گے۔ ہزاری مل نالش کرنے کو تو 2 کوس کچہری تک گیا تھا، یہاں آتے کہ اس کے پاؤں میں مہندی لگی ہے، اور وہ کون سا دور ہے، کنجڑا، قصائی، بنیا، حلوائی سب اسی گلی میں تو ہیں، صرف بزاز اور ہزاری مل دور ہیں، ان کو کل پہ رکھو، یہ پھٹکل حساب آج ہی طے ہو جائے تو اچھا ہے۔ ماما عظمت کی کسی طرح مرضی نہیں تھی کہ حساب ہو، لیکن اصغری نے باتوں باتوں میں ایسا دبایا کہ کوئی جواب نہ بن پڑا۔ سب سے پہلے حلوائی آیا، پوچھا، لالا تمہارا کیا پانا ہے؟ حلوائی بولا، 30 روپے۔ کیا چیز آئی ہے تمہارے یہاں سے؟ 30 روپے تو بہت زیادہ بتاتے ہو۔ صاحب 30 روپے بھی بہت ہوتے ہیں، ایک رقم 10 سیر شکر تو اسی شب برات کو آئی۔ محمد کامل کی ماں بولی، ارے کیسی شکر، اب کے مرتبہ تو ہمارے گھر میں جو کچھ تھا پکا پکا بازار سے نقد آیا ہے۔ یہ سن کر ماما عظمت کا رنگ فق ہو گیا، وہ حلوائی سے بولی، وہ 10 سیر شکر تو نے ان کے حساب میں کیوں لکھ لی، وہ تو میں دوسرے کے واسطے لے کے گئی تھی، اور تجھ کو بتا بھی تو دیا تھا۔ مجھ سے تو تم نے کسی گھر کا نام نہیں لیا ماما، اسی سرکار کے نام پر لائی ہو، ورنہ مجھے کیا فائدہ تھا کہ دوسرے کی چیز ان کے نام سے لکھتا، اور مجھ سے تو کسی سرکار سے اچابت بھی نہیں ہے۔ غرض ماما کھسیانی باتیں کرنے لگی۔ مولوی صاحب نے کہا، بھلا شکر کی رقم تو تم رہنے دو، اور چیزیں بتاؤ۔ غرض اس طرح بہت سی چیزیں اس نے بتائیں جو عمر بھر اس گھر میں نہیں آئی تھیں۔ 4 سیر بالو شاہی مولود شریف کے واسطے، اور مزہ یہ کہ یہاں کسی نے مولود کی مجلس نہیں کی، صرف 600-700 روپے تو سچ نکلے، باقی سب جھوٹ۔ مولوی صاحب کا جی جل گیا اور بے طرح ان کو غصہ آیا اور پوچھا، کیوں ری نمک حرام عظمت، ایسا ہی دنیا بھر کا قرض تو نے گھر پر چڑھا رکھا ہے اور یوں تو نے گھر کو خاک میں ملایا ہے؟ حلوائی ہو چکا تو کنجڑا آیا، اس نے کہا، میاں میرا حساب تو معمولی سا ہے، دو آنے روز کی ترکاری۔ محمد کامل کی ماں بولی، ارے سیر بھر ترکاری میرے گھر میں آتی ہے، دو آنے کی روز کہاں ہوئی؟ کنجڑا بولا، حضرت میری دکان سے ماما تین سیر لاتی ہے۔ ماما نے کہا، ہاں ہاں تین سیر لاتی ہوں، سیر بھر تمہارے نام سے، سیر بھر اپنی بیٹی کے واسطے اور سیر بھر دوسرے گھر کے واسطے، میں کیا کرتی ہوں، یہ موہ سب تمہارے نام بتاتا ہے۔ کنجڑا بولا، ارے بڑھیا بے ایمان، ہمیشہ سے تو اسی گھر کے حساب میں تین سیر لاتی رہی ہے اور جب روپیہ ملا اسی گھر سے ملا۔ قصائی اور بنیے کا حساب ہوا تو اس میں بھی ہزاروں فریب نکلے اور ثابت ہوا کہ ماما اسی گھر کے سودے میں اپنی بیٹی خیراتن اور اپنی دو تین ہمسایوں کے گھر پورے کرتی تھی، اس گھر کے نام سے سودا لاتی اور دوسری جگہ بیچ ڈالتی۔ غرض شام تک پھٹکل حساب ہوا اور اب بزاز اور ہزاری مل باقی رہے۔ مولوی صاحب نے کہا، اب نا وقت ہو گیا ہے، آج ملتوی کرو، کل دیکھا جائے گا۔ لیکن مولوی صاحب نے آہستہ سے یہ بھی کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عظمت بھاگ جائے۔ اصغری بولی، گھر بار، لڑکے بچے، مکان چھوڑ کر کہاں بھاگ جائے گی؟ ہاں شاید غیرت مند ہو تو کچھ کھا پی لے، مگر ایسی غیرت مند ہوتی تو ایسا کام ہی کیوں کرتی؟ تاہم حفاظت ضروری ہے، لیکن فقط اس قدر کہ باہر آتی جاتی کوئی اس کو دیکھتا رہے۔ مولوی صاحب کے خدمتگار جو ساتھ آئے تھے، ایک کو چپکے سے کہہ دیا کہ ماما کو آتے جاتے دیکھتے رہو۔ جب کھانے سے فارغ ہوئی، ماما چپکے سے اٹھ کر باہر چلی، خدمتگار پیچھے پیچھے ساتھ ہوا۔ ماما پہلے تو اپنے گھر گئی اور وہاں سے کچھ بغل میں مار تیر کی طرح سیدھی بزاز کے مکان پر جا کر اس کو آواز دی۔ بزاز گھبرا کر باہر نکلا، بڑی بی تم اس وقت کہاں؟ مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، جس جس کا دینا ہے سب کا حساب ہونا ہے، کل تم بھی بلاؤ جاؤ گے، تو ایسی بات مت کرنا جس میں میری فضیحت ہو۔ حساب میں تمہاری فضیحت کی کیا بات ہے؟ اے لالا تم تو جانتے ہو یہ کمبخت لالچ بہت برا ہوتا ہے، سرکار کے حساب میں اپنے واسطے بھی تمہاری دکان سے کبھی کبھی لٹھا، نین سکھ اور دریس لے گئی ہوں، کیا معلوم تم اپنے واسطے کیا کیا لے کر گئی ہو۔ ماما بولی، مجھ کو اس وقت حساب کرنے کا تو ہوش نہیں، لیکن دو چار تھان دریس، لٹھے اور نین سکھ کے اور 10 گز ادوا قند میرے حساب میں نکلے گا، تو میرے حساب کی 4 چوڑیاں 16 روپے کی ہیں، گھس گھسا کر 1 روپیہ کم ہو گیا ہوگا، 15 روپے میرے نام سے کم کر دینا اور 2-4 روپے جو اور میرے نام کے نکلیں گے میں دینے کو موجود ہوں۔ چوڑیاں تم دیتی ہو، خیر میں لے لیتا ہوں، لیکن رات کا وقت ہے، اے بھیا اس وقت میری عزت تمہارے ہاتھ ہے، جس طرح ہو سکے بچاؤ۔ بزاز سے رخصت ہو کر سیدھی ہزاری مل کے پاس پہنچی، وہ بھی حیران ہوا کہ تم اس وقت کہاں، تو اس کے پاؤں پکڑ کر رونے لگی کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ وہ کیا؟ تم وعدہ کرو کہ معاف کر دو گے تو کہوں۔ بات تو کہو، 4 مہینے ہوئے لاہور سے خرچ آیا تھا اور مولوی صاحب نے 100 روپے تم کو بھیجے تھے، وہ میرے پاس ہی خرچ ہو گئے اور سرکار کے ڈر کے مارے میں نے ظاہر نہیں کیا، اب مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، تم کو حساب کے واسطے طلب کریں گے، میں اس روپیے کا ٹھکانہ لگا دوں گی، تم اس رقم کو ظاہر مت کرنا۔ 2-4 روپے کی بات ہوتی تو میں چھپا بھی لیتا، اکٹھے 100 روپے تو میرے نہیں چھپ سکتے، کیا 100 روپے کا بھی میرا اعتبار نہیں ہے؟ صاف بات تو یہ بڑھیا کہ تیرا کوڑی کا بھی اعتبار نہیں، جس گھر سے تم نے عمر بھر پرورش پائی انہیں کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا تو دوسروں کے ساتھ کب چوکنے والی ہو۔ ہاں لالا، جب برا وقت سر پر آتا ہے تو اپنے سب دشمن ہو جاتے ہیں، خیر اگر تم کو اعتبار نہیں ہے تو یہ لو، میری بچی کی پہنچی اور جوشن رکھ لو۔ ہاں یہ معاملے کی بات ہے، لیکن دن ہو تو مال پرکھا جائے، تب معلوم ہو کتنے کا ہے، لیکن اٹکل سے تو سب مال 50-60 کا ہوگا۔ اے بھیا ایسا غضب تو مت کرو، 100-125 کی لاگت کے ہیں، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے ماما، تمہاری چیز 100 کی ہو یا 200 کی، کوئی نکالے لیتا ہے کیا؟ تلوانے سے جتنی ٹھہرے گی معلوم ہو جائے گا۔ یہ سب بندوبست کر کے ماما گھر واپس آئی اور مولوی صاحب کے خدمتگار نے پاؤں دباتے میں یہ سب حال مولوی صاحب سے بیان کیا اور محمد کامل کی ماں کے ذریعے اصغری کو بھی معلوم ہوا۔ صبح ہوئی تو بزاز اور ہزاری مل طلب ہوئے، حساب میں کچھ حجت ہونے لگی۔ ماما چڑھ چڑھ کر بولتی تھی، بزاز نے کہا، تو بڑھیا کیوں ٹر ٹر کرتی ہے، چل اٹھا اپنی چوڑیاں، تو 15 روپے کی بتاتی تھی، بازار میں 9 کی آن کے ہیں۔ ہزاری مل نے پہنچیاں اور جوشن سامنے رکھ دیے اور عظمت سے کہا، نہیں صاحب یہ مال ہمارے کام کا نہیں۔ مولوی صاحب نے بزاز اور ہزاری مل دونوں سے پوچھا، کیوں بھائی یہ کیسی چیزیں ہیں؟ تب دونوں نے رات کی حکایت بیان کی اور عظمت کے منہ پر گویا لاکھوں جوتیاں پڑ رہی تھیں۔ جب حساب طے ہو گیا اور مولوی صاحب نے دینے کو روپیہ نکالا تو جتنا واجبی تھا آدھا آدھا سب کو دے دیا اور کہا کہ میں نے روپیہ منگایا ہے، 10-5 دن میں آتا ہے تو باقی بھی دے دلا دیا جائے گا۔ سب لوگوں نے پوچھا کہ اور ماما کی طرف جو ہمارا نکلا ہے وہ ہم کس سے لیں؟ غرض مولوی صاحب نے لوگوں سے کہا کہ جو ماما سے لینا ہے وہ ماما سے لو، اور عظمت کی طرف متوجہ ہو کر بولے، حضرت ان کا روپیہ ادا کرو۔ عظمت نے آنکھیں نیچی کر کے کہا، میرے پاس بیٹی کا زیور ہے، اس میں یہ لوگ اپنا اپنا سمجھ بوجھ لیں۔ بیٹی کا تمام زیور تو کنجڑے، قصائی، بنیے، بزاز کے حساب میں آدھے داموں پر لگ گیا۔ ہزاری مل کے 100 روپے کے واسطے رہنے کا ٹھیکڑا گروی رکھنا پڑا۔ لکھا پڑھی پکے کاغذ پر ہو کر 4 بھلے مانسوں کی گواہی ہو گئی۔ مولوی صاحب نے عظمت سے کہا، بس اب آپ خیر سے سدھاریے، تم جیسے نمک حرام بے ایمان آدمی کا ہمارے گھر میں کچھ کام نہیں۔ ماخوذ از میراۃ العروس۔ مشق، سوال نمبر 1، ذیل کے سوالات کے جواب تحریر کیجیے۔ الف، مولوی صاحب پر لوگوں کا اتنا قرض چڑھنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ بے، ماما عظمت کیسی عورت تھی؟ اس کہانی میں اس کا کیا کردار بیان کیا گیا ہے؟ جیم، وہ اپنی بے ایمانی کو چھپانے کے لیے کیا بہانے تراشتی رہی؟ دال، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بزاز اور ہزاری مل کو کس طرح ہموار کرنے کی کوشش کی؟ ہے، ماما عظمت کے سبق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سوال نمبر 2، ماما عظمت کو پڑھ کر ڈپٹی نذیر احمد کی ناول نگاری کی کیا خوبیاں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ 3، ذیل کے الفاظ اور محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ لینا دینا، علی الحساب، جی جل جانا، خاک میں ملانا، گھر پورا کرنا، پھٹکل۔ 4، اپنے چھوٹے بھائی کو خط لکھیے جس میں بے ایمانی اور بددیانتی کے نقصانات بیان کر کے ایمانداری اور دیانتداری کی تلقین کیجیے۔ 5، 1، اس سے 5-7 مرتبہ ملاقات ہوئی، دیکھو مجھ سے 3-5 نہ کرو، رات بہت اوس پڑی۔ بے، اس سے 3-5 مرتبہ بات ملاقات ہوئی، دیکھو مجھ سے 5-7 نہ کرو، رات بہت شبنم پڑی۔ آپ نے دیکھا کہ جز الف کے تمام جملے صحیح ہیں لیکن جز بے کے تمام جملے غلط ہیں، اس لیے کہ اہل زبان اس طرح نہیں بولتے۔ آپ ذیل کے جملوں میں روزمرہ کی غلطیاں درست کیجیے۔ ان دنوں میں بہت گرمی پڑ رہی ہے، میاں اپنے پر قرض چڑھانے سے کیا فائدہ، ہر معاملے کی اونچ نیچ دیکھ لیا کرو۔ نوجوان سپہ سالار کا عزم و حوصلہ، عبد الحلیم شرر، 1860-1926۔ دریائے اٹک کے مشرقی کنارے پر ایک وسیع سبزہ زار ہے جو مسافروں کو سندھ تک پہنچاتا ہے۔ کبھی یہاں وہ مسافر نظر آیا کرتے تھے جو وسط ایشیا سے ہندوستان میں آئے تھے یا پنجاب سے سندھ کی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن افسوس اس وقت اس صحرا کو بالکل ویران پاتے ہیں۔ چونکہ دریا قریب ہے اس وجہ سے طیور ہر طرف کثرت سے نظر آتے ہیں، جو اپنی آزادی پر اس درجہ نازہ ہیں اور اس جوش مسرت سے کلیلیں کر رہے ہیں گویا انہیں ملک کے موجودہ مصائب اور تباہیوں کی کچھ پرواہ نہیں۔ اگرچہ خوف کا موسم ہے مگر غریب گدڑیے اپنی بے زبان مویشیوں کو چرانے کے لیے آئے ہیں، لیکن چہار طرف گھبرا کر یہ کہتے جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی طرف سے مسلمان سپاہی آ پڑیں اور جانوروں کو پکڑ کر لے جائیں۔ اس وقت پہرون چڑھا ہوگا، گرمیوں کا آفتاب سرزمین ہند سے بلند ہوتا ہے اور اس کی حرارت سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہندو راجاؤں کا قاصد بن کر آیا ہے، اور اس عہد کی ہندوستانی پبلک سے مسلمانوں کی روک تھام کے لیے جو گرم جوشیاں ظاہر ہوتی ہیں ان کا نمونہ دکھا رہا ہے۔ صحرا کی بالو گرم ہو ہو کے اڑنے لگتی ہے، اور اس خیال سے کہ ترکی سوار آ کے امان نہ کرنے لگیں، زہریلی لوگوں کی پیٹھ پر سوار ہو ہو کے زندگی ہی میں آسمان پر سفر پر آمادہ ہو گئی ہے، یا شاید سرزمین ہند قدیمی خاصیت سے اپنے ہندو فرما رواؤں کے ساتھ بے وفائی کرنے کو تیار ہے اور انہی کی طرف زبان حال سے اشارہ کر کے کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں سے لڑنا آفتاب پر خاک ڈالنا ہے۔ عین اس حال میں شمال کی طرف سے ایک فوج نمایاں ہوتی ہے۔ یہ فوج اس تیزی سے بڑھتی چلی جاتی ہے کہ جس زمین میں یہ ہمیں ملی ہے یا تو ابھی آسمان کے افق شمال سے ملی تھی یا عین وسط صحرا میں آ گئی۔ سواروں کی وضع اور ان کے ہاتھ پاؤں کی بناوٹ بتا رہی ہے کہ یہ صورتیں جس سرزمین پر سیر کر رہی ہیں وہیں کی خاک سے ان کے پتلے نہیں بنے ہیں۔ سرخ و سفید چہرے، چوڑے سینے، بڑے بڑے محیب ہاتھ پاؤں، لمبی داڑیاں، تیز آنکھیں جن سے غصے کے وقت شعلے نکلنے لگتے ہیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو خاص ہندوستان کے باشندوں سے ان کو جدا کر رہی ہیں۔ یہ سوار شمار میں 600 سے زیادہ نہ ہوں گے، اور ان کا سردار جو ایک خوشرو اور نوعمر شخص ہے، شجاعت اور جوانی کے جوش میں بھرا ہوا سواروں کے آگے آگے جا رہا ہے۔ معمولی سپاہی اپنے افسر کا حکم مانتے ہیں، مگر اس نوجوان کے پیچھے پیچھے جس وجہ سے جا رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تابع فرمان ہونے کے علاوہ اس وقت اس کا ادب بھی بہت کچھ ان کے دلوں میں موجود ہے۔ اس زمانے قدیم میں یہ ضابطہ اور یہ انتظام کہاں؟ مگر صرف نوجوان کے روپداپ نے سواروں کو اس قدر باضابطہ بنا دیا ہے کہ اور کسی طرح یہ ممکن ہی نہیں۔ چلتے چلتے نوجوان نے بآواز بلند پکارا، یا ایک قد آور شخص جو سب سواروں کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا آگے بڑھا اور ادب سے سلام کر کے خاموش کھڑا ہو گیا۔ تم ان راستوں سے واقف ہو؟ یہی راستہ ہے نا؟ یحییٰ بولا، حضور یہی راستہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھاگ کے اسی راستے سے گیا ہے۔ ابھی تک تو اس کا کچھ پتہ نہیں، مگر کہیں بھی ہو ہماری تلواروں سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے؟ یحییٰ نے کہا، یہ تلواریں ہمیشہ عرصہ کارراز میں اپنے جوہر دکھاتی رہی ہیں، اور دنیا کو کفر و شرک سے انہیں آبدار تلواروں نے پاک و صاف کیا ہے۔ نوجوان بولا، مگر ابھی ہندوستان باقی ہے۔ یحییٰ نے کہا، اس کو خدا نے ہمارے سلطان اور آپ کی ذات پر منحصر کر رکھا تھا، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کی بلند حوصلگی اس ملک میں بھی فتح و نصرت کے ساتھ اسلام کے جھنڈے اڑائے۔ نوجوان بولا، محمد بن قاسم کے بعد سے؟ ہاں، تو پھر ادھر کا رخ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ یحییٰ نے کہا، حضور یہاں کے راجہ اور راجپوت سپاہی بڑے بہادر ہیں، ان کی سرکوبی کے لیے سلطان ہی ایسا حوصلہ مند بادشاہ اسلام چاہیے تھا۔ نوجوان نے کہا، دیکھیے، مگر سلطان کا تو ارادہ ہے کہ اس راجہ کو اس کی بغاوت اور سرتابی کی سزا دے کر غزنین کو واپس جائیں۔ یحییٰ نے کہا، سلطان کو فتوحات کا بڑا شوق ہے، اس ملک کو وہ ضرور فتح کریں گے، اب نہیں تو پھر صحیح۔ ہاں یہ صحیح ہے، مگر میں تو واپس جانے کے خلاف ہوں، اعلان کلمۃ اللہ میں ہمیں کس کا خوف ہو سکتا ہے؟ خدا ہمیں فتح و نصرت ہی عنایت کرے گا۔ راجپوت ہزار بہادر ہوں، مگر وہ ہمارے سپاہیوں کا مقابلہ تھوڑی کر سکتے ہیں۔ بجا ہے حضور، بارہا تجربہ ہوا، اور ہمیشہ ترکوں اور اخوانوں نے راجپوتوں پر عرصہ دنیا تنگ کر دیا ہے، مگر حضور اصل یہ ہے کہ ابھی تک سرحدی لڑائیاں ہوئیں، جب سلطانی فوج ظفر موج دریائے سندھ سے آگے بڑھے گی اس وقت راجپوتوں سے لڑائیاں ہوں گی، اور معلوم ہوگا کہ راجپوتوں کے دل کس قدر مضبوط ہیں۔ تجھ کو کیا ہمارے سپاہیوں کا امتحان نہیں ہوا؟ راجپوت ہزار شجاع اور بہادر ہوں، مگر ان لوگوں کے سامنے ان کی کچھ ہستی نہیں۔ ہاں یہ میں بھی مانتا ہوں کہ وہ پورے سپاہی ہوتے ہیں، لیکن ان ترکی جوانوں کے سامنے ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتے، اب تو چلنے میں جلدی کرنے چاہیے، چلو۔ یہ کہہ کر نوجوان گھوڑا بڑھا دیتا ہے، اور اس کے ہمراہی تمام سوار باغیں ڈھیلی کر دیتے ہیں، اور فتح مند گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ نوجوان کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہے وہ ہوا میں لہراتے لہراتے یک بیک ٹھہر جاتا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے گھوڑے کو چلتے چلتے فوراً روک لیا تھا۔ نوجوان کچھ دیر دل میں سوچ کے اپنے سواروں کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے، بہادروں، امتحان اور زور آزمائی کا وقت آ گیا ہے، کافر سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیے حضور، اب ہندو راجپوت زیادہ بہادر ہیں یا میرے جانباز ترک؟ ہاں بہادروں، یہی امتحان کا موقع ہے، مگر ان لوگوں سے لڑنا ہوگا، بھاگے ہوئوں کو مار لینا بھی کوئی مشکل کام ہے؟ یحییٰ نے کہا۔ جس وقت نوجوان نے یہ تقریر شروع کی تھی اس وقت کچھ ہندو سوار نظر آتے تھے جو اب صاف صاف نظر آ رہے تھے، اور معلوم ہوتا تھا کہ شمار میں بھی تھوڑے نہیں ہیں۔ جتنی دیر میں نوجوان نے تقریر ختم کی اتنی دیر میں وہ مستعد کارزار ہو گئے، انہوں نے تلواریں میان سے نکال لیں، اس جوش و خروش سے بڑھے کہ گویا جان دینے ہی کی غرض سے بڑھے تھے، بلکہ مسلمانوں کے حملے کا بھی انتظار نہیں کیا اور خود ہی اس شان سے حملہ کر دیا کہ بہادر راجپوت تلواریں ہلاتے چلے آتے تھے اور بھاٹ ان کی مدہ خانی میں اپنی فصاحت اور قادر الکلامی کے جوہر دکھا رہے تھے۔ ادھر سے نوجوان کے سپاہی بھی بڑھے، اور دونوں فوجوں کے ملتے ہی گویا دونوں طرف کا ہر سپاہی ایک فرشتہ قضا بن گیا۔ راجپوت شمار میں 500 سے زائد نہیں تھے، مگر اس ثابت قدمی سے لڑے کہ دن آخر ہو چلا۔ اس وقت مسلمان سپاہی زیادہ تیزی سے خون ریزی کرنے لگے کہ آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے ہی حریف کو پسپا کر دیں۔ ناگہاں ہندوؤں کے 200 سوار جو کسی ضرورت سے ادھر آ نکلے تھے اپنے ہم مذہبوں کی مدد پر آمادہ ہو گئے اور فوراً حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں خوف سا پیدا ہو گیا تھا، مگر نوجوان نے ایسی پرجوش تقریریں کیں اور اس خوبی سے راجپوت بہادروں کے مقابلے میں داد شجاعت دی کہ ادھر رات ہوئی اور ادھر ہندوؤں کے قدموں کو لغزش ہوئی۔ اب کیا تھا، ترکی سپاہی یک بیگ ٹوٹ پڑے اور دل ہار دینے والے دشمنوں کو برابر قتل کرنے لگے۔ کچھ لوگ تو نکل گئے، جن کے تعاقب میں نوجوان بھی گھوڑا بڑھائے چلا گیا، باقی سب قتل ہوئے اور بہت سے گرفتار کر لیے گئے۔ لڑائی کا بہرے مواج جس وقت ٹھہرا ہے، اس وقت یہ سما نظر آیا کہ میدان بہادروں کے خون سے لالہ زار بن گیا تھا۔ اپنے قومی جوش میں جان دینے والے بے تکلفی سے خون آلودہ دامن صحرا پر لیٹے ہوئے تھے اور خواب مرگ کا مزہ اڑا رہے تھے۔ وہ غریب راجہ بھی مسلمانوں کا قیدی تھا جس کے تعاقب میں یہ مسلمان سپاہی آئے تھے۔ ماخوذ از منصور موہنہ۔ مشق۔ سوال نمبر ایک، دریائے اٹک کے آس پاس کے علاقے کی عام صورتحال کیا تھی؟ دو، راجپوتوں سے مارکا آرائی کے متعلق یحییٰ کی کیا رائے تھی اور وہ اپنے نوجوان سپہ سالار کو کیا مشورہ دے رہا تھا؟ تین، نوجوان سپہ سالار اپنے جانباز مجاہدوں کا دستہ لے کر کیوں آیا تھا؟ چار، ہندو راجا کے سپاہیوں نے نوجوان غازی کی مشکل کس طرح حل کر دی؟ پانچ، ایک منزل پر مسلمان مجاہدوں کے حوصلے کیوں پست ہونے لگے تھے؟ چھ، مسلمانوں کے نوجوان سپہ سالار نے لڑائی کا نقشہ کس طرح پلٹ دیا؟ سات، ذیل کے جملوں کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ الف، مسلمانوں سے لڑنا آفتاب پر خاک ڈالنا ہے۔ بے، یہ صورتیں جس سرزمین کی سیر کر رہی ہیں وہی کی خاک سے ان کے پتلے نہیں بنے ہیں۔ جیم، بھاٹ ان کی مدہ خانی میں اپنی فصاحت اور قادر الکلامی کے جوہر دکھا رہے تھے۔ سوال نمبر آٹھ، ذیل کے الفاظ کی جمع اور جمع الجمع لکھیے۔ خبر، دوا، رقم، عجیب، رسم، لازم، وجہ۔ سوال نمبر نو، آپ کے کالج میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جوش و خروش سے منایا گیا، اس کی روداد قلم بند کیجیے۔ آزادی کی راہ میں ختیجہ مستور 1927 تا 1982۔ دو تین دن سے ابا سخت مصروف تھے، دفتر سے بھی بڑی دیر میں آتے۔ ان کا انگریز افسر معائنے کے لیے آنے والا تھا۔ ابا ہر چیز ٹھیک کرانے کے علاوہ ڈاک بنگلے میں ان کے رہنے کا انتظام بھی کرا رہے تھے۔ آپا کے ہاتھوں کے کڑے ہوئے کئی میز پوش اور گلدان بھی چپراسی مانگ کے لے گیا تھا۔ خوب، انگریزوں کو گالیاں دیتے ہیں اور اب وہ آ رہا ہے تو مارے ڈر کے سٹی گم ہو گئی حضرت کی، زبانی جمع خرچ کرنے میں کیسے تیز ہوتے ہیں لوگ بھی۔ اماں بڑے فخر اور تن سے ہنستی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ کاش وہ ایک ذرا دیر کو اماں کی اماں بن سکتی تو پھر بتاتی کہ چھیڑخانی کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ابا گھر سے دور ہوتے جا رہے تھے اور اماں اپنے حال میں مست تھیں۔ ابا رات تھکے ہارے واپس آئے تو اس سے کہا، بیٹی تم رات کے کھانے کا ذرا اچھا سا انتظام کر دینا، ایک چھ سات آدمیوں کا کھانا ہوگا بس۔ صبح وہ معائنے کو آ رہا ہے، رات کو ہمارے گھر دعوت ہوگی۔ بھائی حد ہے، خالی خولی نفرت کرتے ہو اور خوش آمد میں لگے ہوئے اس کی۔ ارے مجھ سے کہو، میں خود دعوت کا انتظام کر دوں گی۔ آخر اماں ابا کے سامنے بھی نہ چوکی، میں نے خوش آمد نہ کی تو پھر تم جو بھیک مانگنے لگو گی۔ ابا جلدی سے باہر چلے گئے اور اماں سے ایک لفظ نہ کہہ سکی وہ۔ ان کی اجاڑ صورت دیکھ کر رحم آنے لگتا تھا۔ دوسرے دن ابا تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر اسٹیشن چلے گئے۔ اماں اپنے پلنگ پر پاؤں لٹکائے بیٹھی بڑے تن سے ہنستی رہیں، مگر ابا نے ان کی طرف نہ دیکھا۔ دن کا ایک بج گیا مگر ابا کھانے پر بھی نہ آئے۔ وہ اماں کے ساتھ رات کی دعوت کے انتظام میں مصروف رہی۔ اس نے بیٹھک کو بڑے نئے طریقے سے سجایا تھا اور گیس کے دو دو ہنڈے منگوا کر اچھی طرح صاف کروا لیے تھے۔ اماں کئی قسم کے کوفتے اور کباب تیار کروا رہی تھیں اور ایک سان چیخے جا رہی تھیں کہ مسالہ بغیر مرچ کا پیسا جائے۔ اماں نے اتنی لگن سے کبھی کسی دعوت کا انتظام نہیں کیا تھا۔ کھانا بس تیار ہی تھا کہ چپراسی بوکھلایا ہوا بغیر آواز دیے گھر میں گھس آیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بڑی دور سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ بیگم صاحبہ، اپنے بابو جی کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، معائنے کے وقت افسر سے جھگڑا ہو گیا اور اپنے بابو جی نے رول سے اس کا سر پھاڑ دیا۔ اماں نے آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھا جیسے ان کے چاروں طرف اندھیرا چھا گیا ہو۔ پھر انہوں نے چیخنا چاہا تو بس منہ کھول کر رہ گئیں۔ دعوت کے سامان پر مکھیاں بھنک رہی تھیں۔ کہاں ہیں ابا، میں ان کے پاس جاؤں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح اٹھ کر بھاگی مگر چپراسی اس کے سامنے دیوار بن گیا۔ آپ کہاں جائیں گی بیٹیا بی بی، تو میرے سر چڑھتا ہے؟ اس نے چپراسی کو مارنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ میں تو بٹیا بی بی کا غلام ہوں، آپ کہاں جائیں گی؟ بابو جی تو تھانے میں ہیں۔ چپراسی نے صافے کا پلو آنکھوں پر رکھ لیا۔ ڈیم پھول کہتا تھا، اپنے ماں بابو جی کو، حرام زادہ۔ سپاہی نے سرخ سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے مل جائیں تو 1001 انگریز صدقے کر کے پھینکوں اپنے بابو جی پر سے۔ خون چڑھ گیا ہے میری آنکھوں میں، خون۔ یہاں پر پارٹ 4 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ 5 سماعت فرمائیں۔